باغی چوتھا حصہ پارٹ نمبر پانچ مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. میرے ذہن میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو چکی تھی. مجھے کون سی جائیداد بچانی تھی؟ جرم کیا اور جرم کی دنیا میں آ گیا تو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. چنانچہ حالات اب جو بھی رخ اختیار کریں ان کا سامنا کرنا تھا. اب میں یہ معلوم کرنے کا خواہش مند تھا کہ دیکھیں کہ سلسلے میں سیٹ جبار کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے, اور اس کے لیے میں نے دوسرا راستہ نکالا, یعنی سائمہ روشن علی. میں نے اسے ہدایت کی کہ دیکھیں کے ہنگامے کے بارے میں معلومات حاصل کر لے. میں ان پر مجروح ہونے والے لوگوں کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا اور ان کی امداد کرنا چاہتا تھا. سائمہ روشن علی نے حاجی الہی کا حوالہ دیا, حالانکہ حاجی الہی نے بھی اس جہاز سے کچھ مال منگوایا تھا. حاجی الہی تو میرے حاشیہ برداروں میں سے ایک تھا. میرے ایک فون پر دوڑا چلا آیا. میں نے کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں اس کا استقبال کیا. حاجی صاحب بچھے بچھے جا رہے تھے. میری خوش قسمتی پرنس کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی. میں آپ کی رقم کیسی باتیں کرتے ہیں حاجی صاحب, کیا آپ کے خیال میں میں نے آپ کو رقم کے لیے بلوایا ہے؟ میں آپ کا مقروض ہوں پرنس, یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں, اور اگر مزید تسلی چاہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو 5 سال کی چھوٹ بھی دیتا ہوں. آپ فرشتے ہیں پرنس, آپ نے میری عزت سنبھال لی, خدا آپ کو مزید عزت دے دے. حاجی صاحب مخلصانہ لہجے میں بولے, شکریہ حاجی صاحب, میں نے آپ کو ایک اور سلسلے میں زحمت دی ہے. فرمائیے پرنس, آپ نے دکنگ نامی جہاز کا ہنگامہ سنا؟ وہ جی ہاں, میں نے بھی اس سے مال منگوایا تھا, اور سیر جبار نے بھی. جی سیر جبار تو میری طرح پھنس چکا ہے. اوہ کیسے؟ لمبے چوڑے معاملات میں. ان گوداموں کو سیل کر دیا گیا ہے جہاں ٹیکسٹائل اتری تھی. تحقیقات ہو رہی ہیں, دکنگ نامی جہاز بھی مشکوک حیثیت کا حامل اور عجیب و غریب انکشافات کا باعث بن رہا ہے. مثلاً کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. یہ معلومات شپنگ کارپوریشن کے ایک آدمی نے مجھے دی جو سیٹ جبار کا بہت زیادہ گہرا دوست تھا اور میرے پاس آتا رہتا تھا. خیال یہ ہے کہ دکنگ سیٹ جبار کی ملکیت ہے, مگر وہ تو ہانگ کانگ کی ایک کمپنی کا جہاز ہے. میں نے تعجب سے کہا, لیکن ہاں سیٹ جبار نے یہ جہاز اس کمپنی کو دے دیا, وہ اس کا خفیہ شیئر ہولڈر ہے, اسی بنیاد پر تو مال پر چھاپا پڑا تھا. جہاز راں کمپنی کے نام پر یہ جہاز ایشو ہوا تھا, لیکن صرف سیٹ جبار کے لیے کام کرتا تھا اور اس پر عملہ ہانگ کانگ کا ہی تھا. کمپنی کو جہاز سے منافع دیا جاتا تھا. یہ بات حکومت کے علم میں آ چکی ہے؟ جی ہاں. او حاجی صاحب بہت افسوسناک خبر ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے کہ سیٹ جبار اب برا پھنسا. یہ کائنات ایک سمندر ہے پرنس, اور سمندر کسی کا تابع نہیں ہوتا. قدرت کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. سیٹ جبار ہمیشہ دوسروں کو ڈبونے کی کوشش کرتا رہا, اب اگر سمندر کی کوئی لہر اس پر چڑھ دوڑی تو اس میں افسوس کی کیا بات. برائی کے نتائج تو فطری طور پر برے ہی ہوتے ہیں. آپ کو شاید کبھی اس کی شیطانیت سے سابقہ نہیں پڑا. ہم جانتے ہیں پرنس اس نے ہر چھوٹے بڑے سرمایہ دار کو کس طرح نقصان پہنچایا. وہ کاروبار کی دنیا کا بے تاج شہنشاہ ہے, جسے چاہے بنا دے اور جسے چاہے بگاڑ دے. بہت سے چھوٹے موٹے سرمایہ دار اس کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو چکے. سیٹ جبار کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اسے اپنی ملکیت بنا لیتا ہے. میری نگاہوں میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے محدود سرمایے سے کسی کاروبار کا آغاز کیا اور سیٹ جبار کو اس میں کوئی دلچسپی نظر آئی تو اس نے فوراً حکم نامہ بھیج دیا کہ اس کاروبار کو اس کے حوالے کر دیا جائے, اور اس کی فروخت کے لیے اس نے اس کے دام صرف کوڑیوں کے مول دیے. اب آپ خود سوچئے کہ جو شخص اپنی تمام تر پونجی اور تمام تر ذہانت کسی کام میں صرف کر کے اس کی ابتدا کر لے, وہ اپنی روزی اسے کیسے دے سکتا ہے. لیکن سیٹ جبار نے جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا. اس نے حکم عدولی کرنے والوں کو اس طرح ڈبو دیا کہ وہ بیچارے سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرتے نظر آئے. پتہ نہیں کتنے مظلوموں کی آہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. آپ اس بات کا افسوس نہ کریں پرنس, ویسے مجھے تو یقین نہیں کہ سیٹ جبار ڈوب جائے گا, اور اس کے ہاتھ اتنے دراز ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو اپنے حق میں فوراً ہی کر لیتا ہے. ہم ابھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتے. مجھے یقین ہے کہ آج کل وہ دن رات اپنی گلو خلاصی کی فکر میں سرگرداں پھرتا ہوگا, اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ ان مسائل سے نکل کر باہر آ جائے گا. حاجی الہی مایوسی سے ہونٹ سکیڑ کر بولے, آپ کے خیال میں حاجی صاحب مشینری کے گودام پر چھاپا کیوں پڑا؟ بس منہ نہ کھلوائیے پرنس, ہو سکتا ہے کہ وہ تمام مشینری ڈھول کا پول ہو. ان کے اندر کوئی اور ہی چیز موجود ہو، بات تو صرف یہ ہے کہ صحیح صورتحال سامنے آ جائے. باہر طور حاجی صاحب جو برا کر رہا ہے اسے سزا ضرور ملے گی. میں نے تو ایک انسان کی حیثیت سے اظہار تاسف کیا تھا. مجھے علم ہوا تھا کہ اس جہاز سے آپ کا بھی کچھ مال منگوایا گیا، تو میں نے سوچا کہ کہیں آپ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو گئے ہوں. اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گا. پرنس بخدا میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، میں آج کل پریشان ضرور ہوں لیکن ناجائز ذرائع سے اپنی ساکھ بنانے کا خواہش مند نہیں. بھائی بے ایمانی برائی چوری چکاری میں ہم پھنس جائیں اور کھائیں گے سب لوگ، پھر میں ان جھگڑوں میں اپنی جان کیوں پھنسا لوں؟ کوشش کر رہا ہوں کہ بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں، چھوڑ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی اپنی تقدیر. آپ نے ٹھیک کہا حاجی صاحب، میں نے اسی لیے آپ کو زحمت دی تھی. شکریہ پرنس، میں آپ کے احسانات کو کبھی نہیں بھول سکتا اور ان کے عوض صرف آپ کو دعائیں ہی دے سکتا ہوں. آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے حاجی صاحب، میں نے کہا اور پھر حاجی الہی کو رخصت کر دیا. سیٹ جبار کی مسلسل خاموشی کی وجہ اب سمجھ میں آئی اور یہ خاموشی کئی دن تک جاری رہی. چار پانچ دن گزر چکے تھے، سیٹ جبار نے اینجل کے سلسلے میں بھی کوئی کاروائی شروع نہ کی تھی. ویسے میرا اور عدنان کا خیال مشترک تھا کہ دی کنگ نامی جہاز پر ہونے والی کاروائی کو سیٹ جبار نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور جانتا ہوگا کہ اس میں پرنس دلاور کا ہاتھ شامل ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سارے وسائل ہونے کے باوجود اس نے ابھی تک پرنس دلاور کو ان واقعات میں ملوث نہیں کیا تھا جبکہ اس کی پوزیشن محفوظ نہ تھی. اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی تھی، اول تو اینجل، دوم یہ کہ اسے پرنس دلاور کی پہنچ کا بھی بخوبی احساس تھا. دوہری دشمنی مول لے کر وہ بالکل ہی دلدل میں دھنسنا نہیں چاہتا تھا. پانچویں دن عدنان نے ایک اور اطلاع دی جو میرے لیے خاصی سنسنی خیز خبر تھی. اس نے کہا کہ پرنسس فورسیا اپنے پانچوں ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل پارکوں میں موجود ہیں. میں اس اطلاع پر چونک پڑا، یہ کیسے ممکن ہے عدنان؟ میں خود جائزہ لے چکا ہوں پرنس، ہرچند کہ میں نے اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی لیکن میں اور میرے آدمی اس کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں. اس میں کوئی فریب ہے؟ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے. پرنسس فورسیا لگ تو ٹھیک ٹھاک ہی رہی ہیں اور اس کے تمام ساتھی بھی، لیکن ممکن تو یہ ہے کہ سیر جبار کی یہ کوئی چال ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں ان کے قریب دیکھنا چاہتا ہو. اس کا انتظام ہو سکتا ہے چیف؟ عدنان لاوبالی انداز میں کہنے لگا. وہ کیسے؟ آپ خود فورسیا سے ملنا چاہتے ہیں پرنس؟ ہاں بھائی، کم از کم ایک دفعہ قریب سے اس کا جائزہ تو لے لیا جائے، معلوم کیا جائے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی. تو پھر آپ زحمت کرنا چاہیں گے؟ میں انتظامات کیے دیتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج شام 5 بجے مجھ سے ملاقات کر لیں، میں پہنچ جاؤں گا. لیکن کہاں؟ تاج کمپلیکس نامی ایک عمارت ہے جس میں دفاتر بنے ہیں. اس عمارت کے کمرہ نمبر 20 میں آ جائیے، یو کے برادرز کے نام سے ایک فرم کا بورڈ لگا ہوا ہے، چند افراد وہاں موجود ہوں گے، فکر نہ کیجیے گا، وہ میرے اپنے آدمی ہیں، میں اپنے کیبن میں آپ کا انتظار کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. پھر اسی شام 5 بجے عدنان کی بتائی ہوئی عمارت میں میں پہنچ گیا. یو کے برادرز کا بورڈ نظر آ گیا تھا، کمرہ کشادہ تھا، دو تین آدمی میزوں پر بیٹھے فائلوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، ایک شاندار کیبن ایک کونے میں بنا ہوا تھا. میں اسی کیبن کی جانب بڑھ گیا. عدنان نے کیبن سے نکل کر میرا استقبال کیا. کمال ہے بھائی، نہ جانے تم نے کیا کیا بکھیڑے پھیلا رکھے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور عدنان بھی مسکرانے لگا. آپ کے ساتھ کام کرنے کا یہی تو مزہ ہے پرنس، کہ مجھے ہر معاملے میں آپ کا دست نگر نہیں ہونا پڑتا. یہ سب کچھ جو میں نے کیا اس میں بلا شبہ اخراجات بہت وسیع ہیں، لیکن میرا قصور نہیں. آپ نے یا تو محکمے کے کسی فرد کے ساتھ مل کر، یا کسی فرد نے مجھ سے اخراجات کا کبھی حساب نہیں مانگا، اور جب بے حساب خرچ کرنے کے لیے موجود ہی ہو تو جو دل چاہتا ہے کرتا رہتا ہوں. عدنان میں بھی یہی جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے مفادات کے لیے ہو رہا ہے، اور پھر تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے، اور میرے لیے حساب کتاب چیک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باہر طور اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرے آدمی اسپارکو میں اپنا کام کر چکے ہیں، اسپارکو کے دو ویٹرز اغوا کر لیے گئے ہیں، اب ہماری تحویل میں ہے اور ان کی جگہ میرے دو آدمیوں نے 3 بجے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی ہے. 3 سے 11 بجے تک وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کی جسامت پر ہم پورے اترتے ہیں. جب ہم اسپارکو پہنچیں گے تو وہ لوگ ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں اپنی جگہ دے دیں گے. اس طرح ہم ویٹرز کے روپ میں فورسیا تک پہنچ سکتے ہیں. ویری گڈ، لیکن ہمارے چہرے؟ میں نے سوال کیا اور عرفان نے کیبن میں رکھی ہوئی ایک بہت بڑی میز کی دراز سے دو ماسک نکال لیے اور ان کے پیکٹ کھول کر انہیں میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ میرے اور آپ کے چہرے کے بالکل مناسب ماسک ہیں، میں نے حساب سے حاصل کیے ہیں، عدنان نے کہا۔ آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے دلچسپی سے کہا، اور عدنان وہ ماسک میرے چہرے پر لگانے لگا۔ پھر میں نے باتھ روم کے آئینے میں جا کر اپنا چہرہ غور سے دیکھا۔ کمال کی چیز تھی، چہرہ بالکل ہی بدل چکا تھا اور ایک سیدھے سادے جاہل سے آدمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تب عدنان نے کہا، میں بھی اپنا ماسک لگا لیتا ہوں چیف، ہمارا ڈرائیور ہمیں اسپارکو کے پاس چھوڑ دے گا، اسپارکو کے قریب ہی ہم لباس بھی تبدیل کر لیں گے تاکہ راستے میں کسی کو شک شبہ نہ ہو سکے، یا پھر یوں کرتے ہیں کہ لباس یہیں سے پہن کر چلتے ہیں، اسپارکو کے نزدیک جا کر پہن لیں گے اور پھر اپنے آدمیوں کو چھٹی دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم اسپارکو کے ویٹرز کے لباس میں ایک کار میں بیٹھے اسپارکو کی طرف جا رہے تھے۔ ہمیں ہوٹل کے اوپری سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر دو آدمی تعینات تھے، ان میں سے ایک نے اپنی خدمات پیش کی اور ان دونوں ویٹرز کو بلانے کے لیے اندر چلا گیا جس کی جگہ ہمیں لینی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی چہرے مہرے کے دو آدمی جو ویٹرز کے لباس میں تھے ہمارے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں نے اور عدنان نے ان کے بیج لے کر اپنے اپنے سینوں پر لگا لیے۔ ویٹر کار میں بیٹھے اور کار واپس چلی گئی۔ ہم دونوں اطمینان سے ہوٹل اسپارکو کی جانب دوڑ پڑے۔ اسپارکو اعلی پائے کا ہوٹل تھا، بے شمار ویٹرز وہاں کام کرتے تھے۔ یہاں اور وہاں عدنان نے جن ویٹرز کو اغوا کیا ہوگا وہ اسی شکل و صورت کے آدمی ہوں گے۔ ہم موقع تلاش کرتے رہے۔ عدنان کو فورسیا کی رہائش گاہ معلوم تھی۔ ایک طویل راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، فورسیا اس میں مقیم ہے اور برابر کے چار کمروں میں اس کے ساتھیوں کی رہائش ہے، یقیناً وہ لوگ اندر ہی موجود ہوں گے۔ پھر کیا پروگرام ہے؟ میں نے بھی سوال کیا۔ بس موقع نکال کر کسی بھی لمحے ہم دونوں فورسیا کے کمرے میں داخل ہو جائیں گے، عدنان نے جواب دیا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ بلا وجہ ہی ہم دونوں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ہمیں تو یہ بھی علم نہ تھا کہ ہماری ڈیوٹیاں کہاں پر لگی ہیں۔ پھر ایک موقع پر راہداری بالکل سنسان نظر آئی تو عدنان نے آگے بڑھ کر فورسیا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا اور عدنان خراب سے اندر داخل ہو گیا۔ میں راہداری کے کونے پر کھڑا ہو گیا، وہ مجھے اشارہ کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں بھی دور تک نگاہیں دوڑا کر تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھ گیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ عدنان فورسیا سے کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو فورسیا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ دو کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے شعبے کی نگاہ سے ہمیں گھورتے ہوئے کہا، میں پرنس دلاور ہوں میڈم فورسیا، میں نے کہا اور وہ اچھل پڑی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ او مائی گاڈ، کیا واقعی؟ ہاں، میں نے چہرے سے اپنا ماسک اتار دیا اور وہ آہستہ سے ہنس پڑی۔ مجھے آپ جیسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں پرنس، میں جانتی تھی کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے ملاقات ضرور کریں گے، لیکن اس رنگ و روپ میں آ جائیں گے یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا، اور حقیقت میں وہ لوگ بہت زیادہ شاندار ہوتے ہیں جو خود کو موقع کی نزاکت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ پرنسس فورسیا، ہم آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، صورتحال وہاں تک تو تمہارے علم میں ہوگی۔ جب میرے ساتھی میرے پاس پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد سیٹ جبار کے آدمیوں نے تمہاری اس عمارت میں داخل ہو کر ہمیں حاصل کر لیا۔ جی ہاں، اس کے بعد سیٹ جبار سے کیا سلسلہ رہا، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی؟ اور اس سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا سیٹ جبار کے آدمیوں کی یہاں موجودگی ممکن ہے؟ 100% ممکن ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہوا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا میرے خلاف۔ شکریہ، ویسے کیا آپ نے ہم سے تعاون کیا ہے میڈم فورسیا؟ یقیناً پرنس، میں جو کہتی ہوں اس کی مکمل پابندی بھی کرتی ہوں۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد کے معاملات میرے اور آپ کے درمیان ہی ہوں گے۔ سیٹ جبار جیسے لوگ دولت کمانے کے لیے تو برے نہیں ہیں، لیکن وہ اتنے ہوشیار نہیں ثابت ہوتے، اور بعض اوقات ان جیسے لوگوں کی حماقتیں ہمیں بھی پھنسا دیتی ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں پرنس کہ میں جس مشن پر کام کر رہی ہوں اس سے بہت زیادہ مخلص ہوں۔ میں عام قسم کی جرائم پیشہ انسان نہیں، صرف دولت کما لینا میرا مقصد نہیں، اپنا وقار بھی قائم رکھنا چاہتی ہوں، اور یہ بات میرے وقار کے منافی تھی کہ جب میں آپ سے آئندہ کا کاروبار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں تو پھر سیٹ جبار کو آپ کی نشاندہی کر دوں۔ میں آپ کے اس خلوص کا اور ان اصولوں کا تہے دل سے قدردان ہوں۔ میڈم فورسیا، میں جانتا ہوں کہ سیٹ جبار سے آپ کی کیا بات چیت رہی، اس نے مجھے وہاں سے حاصل کر لیا اور پھر جب اس کا میرا سامنا ہوا تو میں اس پر برس پڑی، میں نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس سے کاروبار جاری رکھا جا سکے۔ وہ اپنے دشمنوں میں گھر کر میرے تحفظ کا بندوبست بھی نہیں کر سکا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہیرے کس کی تحویل میں جا چکے ہیں، وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتی۔ میں نے اسے تمام صورتحال صحیح صحیح بتا دی۔ پرنس دلاور سوائے آپ کے نام کے، اس نے مجھ سے ان لوگوں کے حلیے پوچھے جو میرے سامنے آئے تھے اور جنہوں نے مجھ سے یہ ہیرے حاصل کر لیے۔ میں نے اسے مختلف حلیے بتا دیے جو مقامی لوگوں کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے یہی کہا کہ کسی کا نام میرے علم میں نہیں آیا، اور اس نے مجھے معمولی جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ پٹوا دیا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس شخص کے بارے میں یا اس گروہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، تو اس عمارت کے بارے میں چھان بین کروا لے جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے پرنس کہ بہت معمولی سی رد و بدل کے ساتھ میں نے اسے تمام واقعات سنا دیے اور ان میں آپ کا نام کہیں بھی نہ آیا۔ تب اس نے مجھ سے ایک اور درخواست کی۔ اس نے کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو وہ اعلیٰ حکام کے سامنے پرنس دلاور کا نام لے لے، لیکن میں نے اس سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ ضرورت کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے یہاں مقامی حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا میری ریاست کی ساکھ کی مٹی پلید نہ ہوگی؟ کیا ہمیں جرائم پیشہ نہ قرار دے دیا جائے گا؟ مجھے یہ بھی شبہ تھا پرنس کے سید جبار اپنے نقصان کو برداشت نہیں کر سکے گا، ممکن ہے مجھے پھنسانے کی کوشش بھی کرے۔ اس لیے میں نے اس سے اس بات کا وعدہ کیا کہ کسی نہ کسی ٹرپ میں میں اس کا یہ نقصان پورا کرنے کی کوشش بھی کروں گی، اور اس کے لیے میں نے اسے چند چیزوں کی پیشکش بھی کی جن سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ بڑی ہی بری طرح خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پرنس دلاور نامی ایک شخص اس کے کاروبار کے پیچھے پڑ چکا ہے، وہ کافی خطرناک آدمی ہے اور اسے ختم کرنا بھی چاہتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی پیشکش کی کہ چونکہ میں غیر ملکی ہوں اور غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں کچھ تحفظات بھی حاصل ہوں گے، اس لیے میں اپنے آدمیوں کی مدد سے پرنس دلاور کو پھانس لوں اور اس سے رابطہ کرنے کے بعد اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس بارے میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گی۔ بس گلو خلاصی چاہتی تھی میں اس سے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا۔ چنانچہ ان تمام شرائط کے بعد اس نے مجھے ہوٹل اسپارکو میں منتقل کروا دیا۔ طے یہ پایا کہ فی الحال وہ مصروف ہے، جب بھی اس کی مصروفیت ختم ہوگی وہ مجھ سے کام لے لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ قانونی طور پر یہاں میرا کچھ نہیں بگڑ سکے گا، میں اطمینان سے رہتی رہوں، اور اگر اعلیٰ حکام کسی طریقے سے میری طرف متوجہ ہو بھی جائیں تو ان سے یہی کہوں کہ میں خاموشی سے سیر و تفریح کی غرض سے یہاں آئی تھی، اور چونکہ میرا دورہ سرکاری نہیں اس لیے میں خاموشی سے یہاں آرام کر رہی ہوں۔ یہ تمام باتیں طے ہو چکی ہیں میرے اور اس کے درمیان، لیکن آپ بالکل مطمئن رہیں پرنس، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے میں اس کی پابند ہوں۔ سیر جبار کو میں نے صرف اس لیے اپنے حق میں رکھا کہ اس کے ذریعے میں بآسانی یہاں سے واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ میرا سامان ضائع ہو چکا ہے اس لیے مجھے اس کی مدد کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں جا چکی ہوتی۔ آپ کے خیال میں میں نے اب تک جو کیا کیا غلط کیا؟ نہیں پرنسس فورسیا، بلکہ آپ نے میرا نام چھپا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اور سیر جبار کی یہ بات نہ مان کر کہ آپ اس سلسلے میں پرنس دلاور کا نام لے دیں، آپ نے میرے ساتھ بہترین تعاون کا مظاہرہ کیا۔ میں بھی آپ کو پیشکش کرتا ہوں پرنسس فورسیا کہ اگر آپ کو یہاں سے روانہ ہونے میں کوئی دقت پیش آئے تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ پرنس دلاور اتنا بے وقت انسان نہیں کہ آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے، ویسے اگر آپ کوئی جھگڑا مول نہ لے کر خاموشی کے ساتھ نکل جانے کی خواہش مند ہو تو انتظار کر لیں، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ میں نے کہا پرنس کرنسی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب چونکہ سیر جبار سے میرا کوئی معاملہ نہیں بن سکا اس لیے میں اس سے مانگنا نہیں چاہتی، آپ کم از کم 50,000 روپے مقامی کرنسی میں مجھے فراہم کر دیں، ہم بعد میں اسے اپنے حساب کتاب میں لگا لیں گے، رقم آپ کے پاس رات تک پہنچ جائے گی۔ مجھے مسرت ہے کہ آپ نے اپنائیت سے کام لیتے ہوئے مجھ سے اس بات کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہے پرنس، کاروبار میں نقد ادھار ہی چلتا ہے، ویسے میں سیر جبار کو ان ہیروں کی مد میں 1 روپے کی رعایت بھی نہ دیتی، کیونکہ یہ اصول کی بات ہے۔ شکریہ پرنسس فورسیا، رقم آپ کو رات تک مل جائے گی، یہ ایک ٹیلیفون نمبر رکھ لیجئے۔ میں نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جب بھی میری ضرورت پیش آئے آپ مجھے اس نمبر پر رنگ کر سکتی ہیں۔ فورسیا نے شکریہ ادا کیا۔ ہم دونوں تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد باہر نکل آئے، اس کے بعد یہاں رکنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، چنانچہ اپنے اطراف سے باخبر ہوتے ہوئے ہم फोर्ट्रेस पार्कों से बाहर निकल आए और फिर एक टैक्सी रोककर चल पड़े। अदनान ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया था कि वो उस पार्कों की निगरानी खत्म कर दें, अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। अदनान टैक्सी में मेरे पास पिछली सीट पर बैठा था और हम दोनों ही अपने अतराफ की निगरानी कर रहे थे। थोड़ी दूर निकलने के बाद मैंने अदनान से कहा, क्या पोजीशन है? ठीक है, मेरा ख्याल है लाइन क्लियर है, किसी को हम पर शक नहीं पड़ा, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। अगर ये बात है अदनान, तो फिर मेरा ख्याल है मैं एक बार एंजल से मुलाकात कर लूं। मौका अच्छा है, कई दिन गुजर चुके हैं, न जाने उसकी क्या कैफियत होगी, उसे तसल्ली देना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त वो हमारे हाथ में एक अहम कार्ड की हैसियत रखती है। ठीक है प्रिंस, इस वक्त वाकई मौका बेहतर है, कोई हमारी जानिब मुतवज्जो नहीं। मैंने टैक्सी ड्राइवर को वॉटसन एवेन्यू चलने के लिए कह दिया और आगे चौराहे से वॉटसन एवेन्यू की तरफ टैक्सी मुड़ गई। मैंने टैक्सी उस बंगले से काफी दूर रुकवा ली जो मेरी मिल्कियत था और जिसे अजमत ने मेरे लिए खरीदा था। हम दोनों नीचे उतर गए, अदनान ने बिल अदा किया और हम दोनों टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गए। वेटर का मोनोग्राम हमने उतार लिया था और वर्दी के कोट भी उतारकर हाथों में डाल लिए थे। सफेद पतलून थी और सफेद कमीज जिस पर लोगो लगा हुआ था, वो लोगो भी हमने उतार लिया और अब कोई ये नहीं कह सकता था कि हम किसी होटल के वेटर्स हैं। काफी दूर तक हम टहलने के अंदाज में चलते रहे और वॉटसन एवेन्यू के उस बंगले से काफी आगे निकल गए। अतराफ में इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे लेकिन किसी के भी अंदाज से ऐसा नहीं लगता था कि वो हम पर निगाह रखे हुए हैं। इधर ये आम किस्म के सीधे सादे लोग थे, चुनाचे मैं और अदनान घूमकर बंगले की पुश्त पर पहुंच गए। हर तरह की एहतियात पर निगाह रखनी थी कि कोठी की चार दीवारी कूद कर हम अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहे और हमें इसमें कोई दिक्कत पेश न आई, लेकिन जू ही हम अंदर कूद पड़े हमारी निगाह सामने उठ गई। आजम दोनों हाथों में पिस्तौल लिए सामने ही खड़ा हमें घूर रहा था, उसकी आंखों में खतरनाक तासरात थे। मैंने और अदनान ने दोनों ने हाथ ऊपर उठा लिए और हाथ उठाए उठाए हम आगे बढ़ने लगे। आजम कड़ी निगाहों से किसी बुत की तरह साकित खड़ा हमें देख रहा था। जब हम उसके नजदीक पहुंचे तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, और अब अपनी आमद का मकसद भी बता दो। आजम, मैं दिलावर हूँ, प्रिंस दिलावर, मैंने कहा और वो चौंक कर दो कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी तेजी में कोई फर्क न आया। उसने अदनान की तरफ देखा और अदनान मुस्कुराकर बोला, मैं अदनान हूँ। इसके साथ हम दोनों ने अपने चेहरों से मास्क उतार लिए। आजम ने एक पिस्तौल जेब में डाल लिया लेकिन दूसरा पिस्तौल उसने हाथ में ही रहने दिया। हमारे नजदीक आकर उसने हमारे चेहरों को टटोला, गर्दन के नीचे और पीछे हाथ डाला और उसके बाद दो कदम पीछे हटकर मुस्कुराता हुआ बोला, माफी चाहता हूँ जनाब, तशरीफ लाइए। वो मुतमईन हो चुका था, हम उसके साथ ही आगे बढ़ गए। उकबी राहदारी से गुजरकर हम उस जगह पर पहुंच गए जहां आजम के बयान के मुताबिक एंजल और रीटा मौजूद थी। दोनों एक ही कमरे में बैठी हुई थी। मैंने सरगोशी के अंदाज में आजम से उनकी खैरियत पूछी। दोनों ठीक हैं, लेकिन बस अजीब सत्ते की सी कैफियत का शिकार है। मैंने गर्दन हिलाकर दरवाजे पर दस्तक दी और चंद लम्हे के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली रीटा थी, ठीक ठाक नजर आ रही थी, मुझे देखकर उछल पड़ी। फिर उसने अदनान को देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ओह, आप लोग आइए आइए, तशरीफ लाइए, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। अदनान मेरे पीछे पीछे था। सामने ही एंजल एक मुसहरी पर दराज कोई रिसाला देख रही थी। उसने निगाह उठाकर हम दोनों को देखा और जल्दी से रिसाला रखकर उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे, होंठ खुश्क थे, वो बहुत निढाल नजर आ रही थी। मुसहरी पर पांव टिकाए वो चंद लम्हात मुझे गौर से देखती रही और फिर खुश्क होंठों पर जबान फेरकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हेलो प्रिंस। हेलो एंजल, कैसी हो? मैं दो कदम आगे बढ़ गया, वो खामोश बैठी थी। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब न दिया। मैंने अदनान से कहा, अदनान तुम रीटा को लेकर बाहर चले जाओ, मुझे एंजल से कुछ बात करनी है। यस सर, अदनान ने कहा और रीटा के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। एंजल उसी तरह बैठी थी जैसे पहले बैठी थी। मैं उसके करीब पहुंच गया। कैसी हो एंजल? मैंने मुसहरी के नजदीक पहुंचकर कहा और दूसरे लम्हे एंजल अपनी जगह से उठकर मुझसे लिपट गई। वो मेरे सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे हाथ बेख्तियार उसके बालों तक पहुंच गए। इसमें मेरे इरादे का कोई दखल न था, बस बिला इरादा एक अजीब सी कैफियत का इजहार हुआ था। एंजल मेरे सीने से सर टिकाए देर तक रोती रही और मैं बेख्तियार उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। मेरे मुंह से तरह तरह की आवाजें निकल रही थी। रोने की जरूरत नहीं है एंजल, मैं मौजूद हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। एंजल तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया, پلیز مت رو، اینجل مت رو۔ میں اسے پچکارتا رہا اور اس کے آنسو آہستہ آہستہ تھمنے لگے۔ وہ مسہری پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی قمیض کی آستین سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ پتہ نہیں زندگی میں پہلی بار اینجل پر اتنا پیار آیا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اینجل کے لیے میں اپنے جذبات کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کئی بار میں متضاد کیفیت کا شکار بھی رہا۔ مجھے بار بار یہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی ہے، اور کبھی میں اسے صرف امی اور فریدہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ بہر طور اس وقت کی کیفیت ان تمام احساسات سے بالکل مختلف تھی۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں اینجل؟ نہیں۔ ڈیڈی کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ نہیں اینجل، میرے ہاتھوں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ابھی تک، میں نے جواب دیا، اور وہ روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ڈیڈی نے تمہیں بہت پریشان کیا نا پرنس؟ پرنس نہیں اینجل، منصور کہو، منصور، وہی منصور جس سے پہلی ملاقات پر تم نے کہا تھا کہ سولی پر لٹکنے آئے ہو یا اور کیا، یاد ہے نا اینجل؟ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اینجل نے آنکھیں جھکا لی۔ ہاں یاد ہے، اب تک تم مجھ سے سوال کرتی رہی تھی کہ میں منصور ہوں یا پرنس دلاور۔ میں نے تمہیں ڈھکے چھپے انداز میں بتا دیا تھا کہ میں منصور ہی ہوں، لیکن اینجل آج میں کھلی زبان سے اعتراف کرنے آیا ہوں کہ ہاں میں منصور ہوں، میں ہی وہ منصور ہوں، وہ ہوں اینجل جو اس شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، تمہارے والد کے ڈرائیور کا بیٹا، تمہیں اپنا آقا سمجھنے والا سیٹ جبار، اس کا باپ، اور سیٹ جبار کو انداتا جاننے والا۔ اور جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میری نگاہ صرف اسی گھر کی جانب اٹھی جہاں سے مجھے رزق مہیا ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں صرف یہی تصور تھا کہ نوکری صرف سیٹ جبار دے سکتے ہیں۔ میں اپنے والد کا حوالہ دے کر ان تک پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے مجھے اپنے ڈرائیور امجد کے حوالے کر دیا، اور ان سے کہا کہ مجھے ڈرائیونگ سکھا دیں۔ میں نے بہت جلد ڈرائیونگ سیکھ لی اینجل، اور تمہارے والد کے وفاداروں میں شامل ہو چکا تھا۔ لیکن اینجل، میں کچے ذہن کا مالک تھا۔ میں نے اس وقت تک کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے شدید محنت اور دیانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کے قاتل، ذخیرہ اندوز، چور اور سمگلر لوگ جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وطن عزیز کی بقا اسی میں ہے کہ وطن کو ایسے لوگوں سے نجات دلوا دی جائے۔ میں نے اس وقت تک یہی پڑھا تھا اینجل، اور صدق کے دل سے اس پر ایمان بھی رکھتا تھا، چونکہ یہ میری زندگی کا پہلا سبق تھا۔ میں اس پہلے سبق کو اپنی زندگی کا آخری سبق بنا لینا چاہتا تھا۔ لیکن جب معلوم ہوا اینجل کہ سیٹ جبار سمگلنگ کرتے ہیں، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ملک کی بقا کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے، تو میرا دل مچل اٹھا۔ ہاں اینجل، میں نے اپنے مالک سے غداری کی، لیکن میں اپنے وطن سے غداری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچا، اور میں نے انسپیکٹر سے کہا کہ میں سمگلروں کو پکڑوا سکتا ہوں۔ میرے سینے میں سیٹ جبار کے خلاف کوئی جذبہ نہ تھا، میں بس ملک دشمنوں کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ اس انسپیکٹر نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا، پھر مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس سلسلے میں کاروائی کریں گے۔ اور دوسری طرف اس نے سیٹ جبار کو اطلاع دے دی، اور سیٹ جبار کی ہدایت پر میرے گھر میں چرس رکھوا دی گئی، اور مجھے چرس فروشی کے الزام میں گرفتار کروا لیا گیا۔ گھر میں میری ماں اور بہن کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، میں اس گھر کا کفیل تھا۔ کسی نے مجھ پر توجہ نہ دی، اور مجھے 5 سال قید بامشقت کی سخت سزا ہو چکی تھی۔ ہاں اینجل، ایک معمولی سے جرم کی سزا 5 سال، یہ سزا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی ہو سکتی تھی، لیکن سیٹ جبار کی خواہش تھی کہ میں 5 سال جیل میں بند رہوں، اور 5 سال کے بعد اس کے مطلب کے مطابق کا آدمی بن کر باہر نکلوں۔ میں بلا شبہ مجرم بن کر باہر نکلا۔ جیل کی 5 سالہ زندگی کم نہیں ہوتی، بڑے بڑے استادوں نے مجھے بہت گڑ سکھا دیے تھے۔ میں باہر نکلا تو میرے ذہن میں سیٹ جبار کے لیے کوئی برا جذبہ نہ تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہ تھا کہ میرے گھر میں چرچ رکھوانے والا وہ بڑا آدمی ہی ہے جو اپنے معمولی سے اشاروں پر انسان کی تقدیریں بدلنے کا کام کرتا ہے۔ میں گھر پہنچا تو میری ماں اور بہن مجھے گھر میں نہ ملی، میں ان کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے پتا ہی نہ چل سکا کہ ماں اور بہن کو گھر سے بے گھر کرنے والا کون ہے۔ میں ان کی تلاش میں مصروف ہو گیا، لیکن سیٹ جبار نہیں چاہتے تھے کہ میں زندگی کی لطافتوں سے ہمکنار ہو سکوں۔ مجھ پر قتل کا الزام عائد کیا گیا، اور اس کے بعد اس بات کا اظہار کر دیا گیا کہ میرے اوپر جو کچھ بیتی ہے وہ سیٹ جبار کے اشاروں پر ہی ہوتا رہا ہے، وہ میری تقدیر کا مالک ہے۔ وہ میرے لیے خدا بننا چاہتا ہے۔ میں نے کسی انسان کی خدائی قبول نہ کی اور اس کے خلاف نبرد آزما ہو چکا تھا۔ تب مجھ پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو کسی انسان کے ساتھ روا نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ مجھے طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ میرے کچے ذہن کو ایسے ایسے کرب سے گزرنا پڑا کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ ان سے اپنی ماں اور بہن کی بھیک مانگی، لیکن مجھے تحقیر آمیز کہکے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ سیٹھ جبار چاہتے تھے کہ میں ایک پکا مجرم بن جاؤں۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں ان کے سامنے آ کر گڑگڑاؤں گا، اور اس وقت تک مجھے مجرمانہ ذہنیت کی تربیت بھی ملتی رہے گی اور میں ایک پکا مجرم بن چکا ہوں گا۔ میری زندگی کو جہنم بنا دیا گیا تھا۔ میں اس جہنم میں سلگتا رہا، میرے دل میں آگ بھڑکتی رہی، یہاں تک کہ مجھے سید جبار کے ایک کاریگر نے ملک سے باہر نکلوا دیا۔ جزیروں میں مجھے غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑی اور میں غیر انسانی زندگی گزارتا رہا۔ لیکن اینجل، جب میں ان تمام حالات سے نمٹ کر واپس پہنچا تو بہت کچھ بن چکا تھا، اور اس کے بعد بھی اگر میرے دل میں سید جبار کے خلاف نفرت کا جہنم روشن نہ ہوتا تو میں اپنے انسان ہونے پر بھی شک کرنے لگتا۔ میں بزنس مین یعنی پرنس دلاور بن چکا تھا، اور اس کے بعد میں سید جبار کے لیے بہت ٹیڑھی کھیر ثابت ہوا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سید جبار اس بات پر حیران ہے کہ منصور پرنس دلاور کیسے بن گیا، اور اس کے لیے اینجل اس نے تمہیں استعمال کیا۔ تم میرے سامنے آئی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، نفرت نہیں، میں نے اپنے سینے میں تمہارے لیے احترام پایا، لیکن ماں اور بہن کی محبت مجھے کسی طرف مائل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ہاں اینجل، تمہارے والد کو معلوم ہے کہ میری ماں اور بہن کہاں ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ان سے محروم اور دور رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کے حالات سے تم بھی واقف ہو اینجل۔ میں جو کچھ بھی ہوں، اپنی شخصیت، اپنی حیثیت، ہر اس شخص کو دینے کو تیار ہوں جو مجھے میری ماں اور بہن سے فوراً ہی ملوا دے۔ اگر وہ دونوں مجھے آج بھی مل جائیں تو میں انہیں لے کر اس ملک سے دور چلا جاؤں گا، اس شہر سے چلا جاؤں گا، کسی ایسی جگہ جو کوئی میرے لیے متعین کر دے۔ مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہ رہے گی۔ میں اپنی چھوٹی سی دنیا پھر سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک طویل عرصے سے ان سے جدا ہوں اور میرا سینہ ہمیشہ غم سے پھٹتا جا رہا ہے۔ میری ہر رات آنسوؤں کے درمیان گزرتی ہے۔ میں نے ہر لمحہ انہیں یاد کیا۔ مجھے بتاؤ اینجل، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر منصور سید جبار سے نفرت کرتا ہے تو کیا غلط ہے؟ اینجل کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ میری کہانی میں اس طرح کھو چکی تھی جیسے سب کچھ بھول گئی ہو۔ میں خاموش بیٹھا تھا تو وہ آنسو بہاتی ہوئی آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھتی رہی۔ پھر وہ اٹھی اور دوبارہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اللہ کی قسم، مجھے نہیں معلوم تھا منصور، مجھے یہ سب کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ڈیڈی اتنے گرے ہوئے شخص ہوں گے۔ بہت برا ہوا منصور، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں، لیکن یقین کرو منصور، میں تم سے الگ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر میرے ڈیڈی نے تمہاری امی اور بہن کو تم سے جدا کیا تو ٹھیک ہے، اب میں خلوص دل سے اس بات کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے ان سے جدا کر دو۔ زندگی بھر تم انہیں میری شکل نہ دیکھنے دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے پاس تمہاری ان تکالیف کا یہی ایک بدل ہے۔ تم جس طرح بھی چاہو، جیسے چاہو مجھے رکھ سکتے ہو۔ میں کبھی واپس جانے کی ضد نہیں کروں گی۔ ہاں، ڈیڈی کو سزا ملنی چاہیے۔ تم جانتے ہو منصور، ڈیڈی مجھے چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ وہ شاید ساری زندگی میں اور ساری دنیا میں کسی کو بھی نہ چاہتے ہوں۔ تم نہیں سمجھتے ان حالات میں ان پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اب مجھے کسی بات کا تردد نہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ڈیڈی اتنے درندہ صرف انسان ہوں گے۔ اینجل جذب کے عالم میں بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اور یہ آنسو بلا شبہ اس کی سچائی کا مظہر تھے۔ وقت نے مجھے کچھ بھی بنا دیا تھا، لیکن ابھی اس حد تک نہیں پہنچایا تھا کہ سچائیاں مجھ پر اثر انداز نہ ہوتی۔ اس بار میں نے جذباتی انداز میں اینجل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ان آنسوؤں نے مجھے بہت کچھ دے دیا اینجل، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے لیے بہت روئی۔ میں ان آنسوؤں کی قیمت میں تمہیں اپنی زندگی دے سکتا ہوں۔ سید جبار نے مجھے لمحہ لمحہ اذیت دی۔ بہت پتھر دل انسان ہے وہ، وہ میرے زخم ہرے کرتا رہا۔ اس دن میں تمہاری سالگرہ میں شریک ہوا تھا، تمہاری خوشی میں شریک تھا، لیکن انہوں نے میرے دل میں ایک خنجر کھونپ دیا۔ اس دن وہ چونک کر بولی، ہاں اینجل، کیا ہوا تھا منصور؟ اس دن एंजल अपनायत से बोली, उन्होंने मुझे अपने पास रोक लिया। हाँ, और तुम्हें वहां से हटा दिया। मुझे याद है वो मुझे मजबूर करते रहे कि मैं अपने मंसूर होने का इतलाफ कर लूं। मैं इसलिए तो नहीं गया था एंजल, मैं उन्हें टालता रहा और फिर उन्होंने मेरे दिल पर एक कारी वार किया। लॉन पर मैंने फरीदा को देखा, सैयद जब्बार ने मुझे मजबूर करने के लिए उसे मेरे सामने पेश किया था। मैं उस वक्त उसके पास था और फरीदा लॉन में। मेरे सामने ही उन्होंने उसे वहां से रवाना भी कर दिया। कई साल के बाद मैंने अपनी बहन की शक्ल देखी। तुम खुद गौर करो एंजल, मेरी जहनी हालत क्या हुई होगी। फिर क्या हुआ मंसूर, एंजल ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने सबर करना सीख लिया है एंजल। मैं तकदीर पर शाकिर हूँ, मैंने कोई एतराफ नहीं किया और वहां से चला आया। दूसरे दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे दिए हुए फोन नंबर पर फोन किया तो तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तो तुमने मुझे कोठी नंबर 22 में बुलवाया था। ओह, मैंने तुम्हें बुलवाया था मंसूर, एंजल जल्दी से बोली। फोन पर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी थी। मैं जानती हूँ वो रुखसाना होगी, लेकिन रुखसाना, मैं वहाँ पहुँच गया एंजल, वहाँ तुम्हारे बजाय वो लड़की मिली। उसने कहा कि तुमने मुझे डालमिया क्रॉसिंग की हट नंबर 22 में बुलवा लिया है। मैं उसके साथ ही चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने मुझे सूरत हाल बता दी। उसने कहा कि तुम्हारे और सैयद जब्बार के दरमियान कुछ तल्ख कलामी हुई है। आप डालमिया क्रॉसिंग गए थे प्रिंस? हाँ, लेकिन सैयद जब्बार वहाँ पर भी मुझ पर काबू न पा सका। मजीद वाकयात मुझसे सुनो मंसूर, खुदा की कसम मुझे ये इल्म था कि ज्यादा दौलत ने डैडी को बेहद मगरूर बना दिया है और बाज़ औक़ात वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करते हैं, लेकिन वो इंसानियत से इतनी दूर चले गए हैं इस बात का मुझे इल्म ना था। मैंने डैडी से पूछा कि प्रिंस से कोई तल्ख गुफ्तगु हुई है क्या। उन्होंने मुझसे कुछ ना बोला, तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रिंस दिलावर कभी मुझे फोन करेंगे तो मैं उनसे खुद पूछ लूंगी। डैडी इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद गालिबन रात के खाने में मुझे ख्वाब आवर दवा पिला दी गई। दूसरे दिन मुझे जब होश आया तो मैं जहाज पर थी। रीटा मेरे बराबर के केबिन में मौजूद थी। खुदा की कसम मंसूर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे यकीन है एंजल, बहरहाल मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हो चुका है और मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया। रीटा ने मुझे बताया था मंसूर कि मैं प्रिंस दिलावर की मेहमान हूँ, लेकिन मैं मुस्तरब थी। खुदा की कसम मैं अब पुरसकून हूँ और मंसूर, अब मैंने एक अहद किया है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे इस अहद पर कायम रहने में मेरी मदद करोगे। क्या अहद किया है एंजल तुमने? अगर डैडी तुम्हारी अम्मी और बहन को तुम्हारे हवाले कर दें तो तुम उन्हें मेरा पता बता देना, और अगर वो ऐसा ना करें तो प्रिंस खा पूरी जिंदगी गुजर जाए तुम उन्हें उनकी बेटी से महरूम कर देना। मैं खामोशी से एंजल को देखता रहा। उसने वो कहा था जो मेरे खुद जहन में था, लेकिन इसका अहद बहुत ज्यादा अजीम था। उसकी पेशकश मेरे तसव्वुर से बहुत ज्यादा बुलंद थी। उसने मुझे जीत लिया। हाँ, उसने एक औरत की हैसियत से मुझे जीत लिया था। उसने मेरी जात के लिए, इंसानियत के लिए एक अजीम कुर्बानी की पेशकश की थी। तुम्हें इस बात पर कोई एतराज तो नहीं मंसूर? मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी किसी बात पर एतराज नहीं होगा एंजल। सारी जिंदगी? वो मुस्कुराकर बोली। हाँ, सारी जिंदगी। बहुत मुश्किल बात कही तुमने मंसूर, सोच समझकर कही है एंजल। क्या तुम एक ऐसे शख्स की बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो जिसने तुम पर बहुत ज्यादा मजालिम के पहाड़ तोड़े हों? मैं तुम्हें इस हवाले से कबूल नहीं करूंगा एंजल। तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारे वो अल्फाज होंगे जिनकी कीमत इस कायनात में नहीं मिल सकती। तुमने हक का साथ देने का फैसला किया। मैं तुम्हारे मिशन के लिए जान भी दे दूंगी मंसूर, अगर वक्त पड़े तो वाकई जान दे दूंगी। ये एंजल का अहद है तुमसे। मुमकिन है अभी तुम इन अल्फाज पर यकीन ना करो, लेकिन आने वाला कोई भी लम्हा मुझे इस अहद से बिल्कुल नहीं हटा सकता। खुदा की कसम एंजल, जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज आए, वक्त ने मुझे चट्टान बना दिया, लेकिन एतराफ करता हूँ कि आज ये चट्टान पिघल गई। मैं कुछ नहीं रहा एंजल। एंजल, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू हो। अगर हालात ने कभी सुकून के लम्हात दे दिए तो वो तुम्हारी अमानत होंगे मंसूर। एंजल ने एक बार फिर मेरे सीने पर सर टिका दिया। वक्त ने छलांग लगाई और अंधेरा फैल गया, लेकिन हमें कोई एहसास ही न था। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनकर हम चौंक पड़े। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अगर आप मजीद रुकना चाहें प्रिंस, तो मैं इजाजत चाहूंगा, अदनान ने कहा। रीटा भी उसके साथ थी। नहीं, बस मैं भी चलूंगा रीटा, एंजल को कोई तकलीफ ना होने पाए। इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना एंजल। मुझे इजाजत दो और वहां रीटा तुम अपना वॉच ट्रांसमीटर एंजल को दे दो और इन्हें इसके बारे में सब कुछ समझा देना। एंजल, मैं दिन में एक बार तुम्हें जरूर कॉल किया करूंगा। ट्रांसमीटर, एंजल ने सवालिया अंदाज में कहा, इसके बारे में आपको मैं तफसील से बता दूंगी एंजल, रीटा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। औरत थी, शायद हालात का किसी हद तक अंदाजा कर चुकी थी। फिर हम दोनों उनसे रुख्सत लेकर बाहर निकल आए। ताहिर और आजम को मैंने कुछ और हिदायत दे दी और अदनान ने इस सारे इलाके की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुछ और लोगों को भेजने की भी पेशकश कर दी। वॉटसन एवेन्यू सुनसान इलाका था, दूर दूर तक टैक्सी का पता न चला, चुनांचे हम पैदल चल पड़े। बाहर निकलते वक्त मास्क दोबारा चेहरों पर चढ़ा लिए थे। एंजल वापस जाने के लिए तो बजिब नहीं थी प्रिंस। नहीं अदनान, वो बहुत बुरे बाप की बहुत अच्छी बेटी है, उसने मुझे बेहद मुतासर किया है। ओह, मुझे एहसास हो रहा है, उसने खुद ही मुझे पेशकश की कि जब तक उसका बाप मेरी माँ और बहन को मेरे हवाले ना कर दे, उसे उसकी बेटी से महरूम रखा जाए। वो अपने अल्फाज में मुखलिस थी प्रिंस। हाँ अदनान, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, तब वो हमारे लिए काबिले एहतराम है, अदनान ने जवाब दिया। थोड़ी दूर चलकर हमें टैक्सी मिल गई। अदनान ने मुझे मेरी कोठी पर छोड़ा और खुद उसी टैक्सी से वापस चला गया। कोठी आकर मैंने मास्क उतार दिया। फैनी मेरी मुंतजर थी, शायद कोई इत्तला थी मेरे लिए। हेलो फैनी, कोई खास बात है? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। जी जनाब, मुमकिन है आप उसे खास ही तसव्वुर फरमाएं। सेठ जब्बार दो बार टेलीफोन कर चुके हैं, उसने कहा है कि वो फिर रिंग कर लेंगे। अगर प्रिंस आ जाएं तो उसकी दरख्वास्त है कि उससे टेलीफोन पर खुद बात कर लें। दूसरी बार कब टेलीफोन किया था उसने? तकरीबन आधा घंटा पहले, इससे कबल भी आधा घंटा पहले ही किया था। अब अगर उसका फोन आए प्रिंस, तो आप उससे बात करना पसंद करेंगे या नहीं? हाँ कोई हर्ज नहीं, मैंने जवाब दिया और अपने कमरे में जाकर लिबास तब्दील करने लगा। लिबास तब्दील करके मैं आराम करने के लिए लेट गया। एंजल से जो गुफ्तगू हुई थी बहुत मुतासिर कुन गुफ्तगू थी। मेरे दिल में नई कॉम्प्ले फूट रही थी। दर हकीकत जिंदगी ने कभी ऐसा मौका ही ना दिया था कि इस बारे में सोचता। दिल तो मुर्दा होकर रह गया था। वही पास न थे जो मेरी उमंगों को जिला बख्शते। फरीदा की शादी करता और इसके बाद अम्मी मेरी शादी के बारे में तगोदो शुरू कर देती। वो कहीं भी किसी भी मोहल्ले की किसी गरीब लड़की से भी मेरा रिश्ता तय कर देती। जैसी भी शक्लो सूरत होती, वो जो कुछ भी होती, मैं उसे जरूर कबूल कर लेता और जिंदगी के धारे उसी सिम पर चल पड़ते जहां अजल से बह रहे थे। मैं खुद भी एक अच्छे इंसान की हैसियत से इस माशरे का एक फर्द बनकर अपनी जिंदगी गुजार देता, लेकिन हालात ने राह में बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर दी और मुझे ये रुख बख्श दिया। और इस रुख पर आने के बाद भला जिंदगी में इन जज्बात की क्या गुंजाइश बाकी रहती थी। राशिदा पहली बार मेरी जिंदगी में एक खास हैसियत से दाखिल हुई। वो उन लड़कियों में से थी जिन्होंने मुझे औरत की हैसियत से रोशनास करवाया, लेकिन मैं बदनसीब भला उन जज्बात के अहल कहाँ था। अगर दरहकीकत गुल के ड्राइवर की हैसियत से जिंदगी की इब्तिदा होती और राशिदा इस तरह मुझ तक पहुंचती, तो मैं फौरन उसे कबूल कर लेता। वो हर तरह एक बेहतर लड़की साबित होती, मोहब्बत करने वाली, समझदार और हालात का शिकार, जो हर हालत में भी गुजारा कर लेती। लेकिन तलवार की नोक पर रखी हुई जिंदगी भी भला जिंदगी तसव्वुर की जा सकती है? इसके बाद गुल के कुछ ऐसे अल्फाज दोस्तों ने कहे जो मेरे जहन से तो ना उतरते थे। अगर गुल का तज्जिया करता तो दर हकीकत उसकी आंखों में मोहब्बत की एक प्यास मुझे नजर आती थी। हर चंद के उम्र के लिहाज से वो मेरे जोड़ की बिल्कुल न थी, लेकिन अगर मैं एक आम इंसान की हैसियत से सोचता और जिंदगी में खूबसूरत लम्हात, आसूदगी और माली इत्मीनान की तलाश होती, तो गुल भी मेरे लिए काबिले कबूल होती। मैं सतही अंदाज से सोचता और शायद ये फैसला कर लेता कि गुल के साथ जिंदगी गुजारने में मुझे एक बड़ी हैसियत हासिल हो रही है। तीसरी शख्सियत बहरोज की थी। हरचंद के बहरोज ने मुझसे कभी इजहार मोहब्बत न किया था, लेकिन अगर मैं उसकी जानिब जरा भी मुतवज्जो होता तो मुमकिन है कि एक औरत की हैसियत से मेरी तरफ रागब हो जाती। मैं तो खुद को इंसान समझने की सलाहियतें ही खो बैठा था, बस एक मशीन थी और एक मिशन था। जब भी वक्त का इख्तिताम मेरी जात पर हो जाता, मैं खुद मौत की आगोश में जा सोता। ऐसे लम्हात में मोहब्बत का तसव्वुर ही बेमानी था, लेकिन ये दिल वहशी बाज़ औक़ात इतना सरकश हो जाता है कि इंसान उसकी फितरत पर हैरान रह जाता है। एंजल के बारे में भी मुतजाद ख्यालात का शिकार रहा। बार बार दिल इस बात पर माइल हो रहा था, लेकिन फिर ये एहसास मुझे संभाल लेता कि अव्वल तो वो इतने दौलतमंद शख्स की बेटी है कि जिसकी दौलत का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, दूसरे उसका ताल्लुक मेरे दुश्मन से है। मैं उसे अपने दुश्मन के खिलाफ आलायकार तो बना सकता हूँ, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाने का तसव्वुर भी मेरे लिए एक हिमाकत था। एंजल मुझसे मुतासिर हो चुकी थी अपनी फितरत के खिलाफ, लेकिन ये बात भी काबिल गौर थी कि उसने उस वक्त मुझे प्रिंस दिलावर की हैसियत से काबिल तवज्जो समझा था। अगर मैं मंसूर होता, सिर्फ उसके बाप का एक मामूली सा ड्राइवर होता, तो शायद वो मेरी तरफ भरपूर निगाह डालना भी पसंद कभी ना करती। प्रिंस दिलावर की हैसियत से मैंने उस लड़की को अपने लिए सिर्फ आलायकार बनाया था, लेकिन अब जबकि उसने मंसूर कहा और समझा, फिर उसके बाद मेरे साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का अहद भी किया, हक का साथ देने के लिए अपने आप को पेश भी किया, तो वो मुझसे और वो मेरी कहानी से मुतासिर हुई। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो मेरे लिए अपना माहौल, अपना माजी फरामोश करने को तैयार थी, तो फिर भला मेरे सीने में हलचल क्यों न मचती। मैं उस वक्त खुद को मुनाफिक नहीं बना सका था। एंजल इस तरह मुझे पेशकश कर रही थी कि मेरे दिल के बंद सूते खुल गए और अब उनसे मोहब्बत बह रही थी। एक गुदगुदा देने वाला एहसास मेरे रगो पे में सरायत कर रहा था। एंजल की शक्लो सूरत उसके पैकर पर पहली बार मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि जमाने की हसीन तरीन लड़की वही है, और उसके कुर्ब के लम्हात का तसव्वुर इंसान को बेखुद कर देने के लिए काफी था। जब उसने मेरे सीने पर सर टिकाया तो उसके बालों के रेशमी नरमाहट और उसके वजूद की हसीन खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी। मैं अपने आप को बहुत कीमती इंसान तसव्वुर कर रहा था। हाँ, मैं वही मंसूर था और उसी मंसूर की हैसियत से एंजल ने मेरा साथ देने का वादा किया था, तो फिर भला मैं उसकी मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकता था। आखिर इंसान था, मैंने उसके सामने खुलकर एतराफ किया, क्योंकि मैं हकीकतों को छुपाने का आदी बिल्कुल ना था और अब इसका तसव्वुर मेरे लिए एक हसीन लम्हा बन चुका था। जब भी जहन थकन महसूस करे, इस तसव्वुर को दिल में जिंदा कर लिया जाए तो सारी थकन जरूर दूर हो जाएगी। माँ और बहन का हुसूल जिंदगी का पहला मकसद था, तो एंजल की मोहब्बत को मैं दूसरे नंबर पर दे सका। तन्हाई के ये लम्हात बड़े अजनबी से लगते थे, क्योंकि उनकी सोच अजनबी थी और इस अजनबी सोच को फैनी ने तोड़ दिया। दौड़ती हुई आई, सीने के जेरो बम में जरा तेजी थी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। फोन, शेर जब्बार का फोन। ओहो, मगर मुस्तरिब क्यों हो फैनी? नहीं जनाब, जरा दूर थी, मैंने सोचा कि दौड़कर आपको इत्तला दे दूं, फैनी ने खुद को संभालते हुए कहा, और मैं उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। रिसीवर मेज पर रखा हुआ था, मैंने उसे उठाकर कान से लगा लिया और अपने लहजे को संभालता हुआ बोला, हेलो, कौन? प्रिंस दिलावर। मैंने शेर जब्बार की आवाज को साफ पहचान लिया। हाँ, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। प्रिंस, मैं कई बार आपको फोन कर चुका, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जरूर शेर जब्बार, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? एंजल कहाँ है, मुझे बताओ, एंजल कहाँ है? उसने इस्तराब वाले अंदाज में सवाल किया और मैंने एक कहका लगाकर फोन बंद कर दिया। रिसीवर क्रेडल पर रखने के बाद मैंने चंद लम्हात इंतजार किया और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। फोन की घंटी फिर बजने लगी, मैंने रिसीवर दोबारा उठा लिया। जी, मैं पुरवकार लहजे में बोला, प्रिंस सोच लो, गौर करो, तुम्हें एंजल के बारे में बताना होगा, एंजल को वापस करना होगा। आप शायद जहनी तौर पर बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं शेर जब्बार। कौन एंजल? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। देखो प्रिंस, एंजल मेरी जिंदगी का महवर है, एंजल मेरी जिंदगी का सबब है। अगर इसके साथ कोई ज्यादती हुई तो तुम्हारी भी दुनिया तहोबाला करके रख दूंगा, वो कुछ करूंगा जिसका तुम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस बात को जहन नशीन कर लो प्रिंस दिलावर कि एंजल को कोई नुकसान पहुंचाकर मुझसे जुदा रख कर तुम्हें कोई फायदा हासिल न होगा, बल्कि तुम उन शदीद नुकसानात से दोचार हो जाओगे जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुमने एक साख बनाई है, अपना एक माशरे में मकाम कायम किया है, मुझे अपनी जगह से सिरकाकर अपने लिए कुछ जगह बनाई। मैंने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे इस इकदाम को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं फिर हंस पड़ा। मैंने कहा ना सैयद जब्बार कि आप जहनी तौर पर बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं और किसी अहमकाना गुफ्तगू के शौकीन हैं, जिसका मकसद मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एंजल मुझे वापस कर दो, समझे तुम? एंजल आज रात के किसी हिस्से में मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। سیٹ جبار نے کہا اور میں نے پھر فون بند کر دیا، لیکن اس بار میں نے ریسیور کریڈل پہ نہ رکھا بلکہ کریڈل سے الگ کر کے رکھ دیا۔ باہر نکل کر میں نے فینی سے کہا کہ اب سیٹ جبار کا کوئی فون ریسیو نہ کیا جائے۔ فینی نے گردن ہلا دی۔ میرے دل میں مسرت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ سیٹ جبار کے لہجے سے اب اس کے اضطراب کا صاف اندازہ ہوتا تھا۔ کاش میں پہلے ہی یہ سب کچھ کر لیتا۔ در حقیقت اینجل سیٹ جبار کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی، میں نے اس کی اس رگ کو نہیں چھوا تھا۔ اگر پہلے ہی میں یہ سب کچھ کر لیتا اور اس پر اپنی توجہ صرف کرتا تو شاید مسئلے کے حل ہونے کی امید پیدا ہو سکتی تھی۔ باہر طور میں تو تڑپ ہی رہا تھا، اب سیٹ جبار کے تڑپنے کی باری تھی۔ پتہ نہیں اس نے رات کو فون کیا یا نہیں، لیکن دوسری صبح 8:30 بجے میں بستر سے اٹھا تو فینی میری منتظر کھڑی تھی۔ اس نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ میں جاگ چکا ہوں اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں تو وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ پرنس سیٹ جبار ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوہ اتنی صبح؟ وہ صبح 7 بجے یہاں پہنچ چکے تھے۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں جنہیں اس نے باہر کار میں چھوڑ دیا ہے۔ صبح 7 بجے سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ پرنس کو جگا دیا جائے۔ 2-4 بار میں نے بڑی آہستگی اور نرمی سے کہا کہ پرنس اپنی مرضی سے جاگیں گے۔ اس کے بعد میں نے ذرا سختی سے کہا کہ اگر وہ پسند کریں تو انتظار کر لیں ورنہ واپس چلے جائیں، جب پرنس جاگ جائیں گے تبھی آئیں گے۔ اس کے بعد سے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور ڈرائنگ روم میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوہ گڈ، ناشتہ لگواؤ فینی، میں نے کہا، اور فینی مسکرانے لگی۔ گویا آپ بھی اس سے نہیں ملیں گے؟ ہاں بعد میں بتاؤں گا تمہیں، میں نے جواب دیا اور فینی گردن جھکا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے اطلاع دی کہ ناشتہ لگ چکا ہے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کی میز پر میں سیٹ جبار کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، فینی کو بلایا اور بولا، میں جا رہا ہوں فینی، میرے جانے کے بعد تم سیٹ جبار سے کہہ دینا کہ پرنس اس وقت مصروف ہیں، شام کو 4 بجے وہ آپ سے ملاقات کا وقت طے کر سکتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو اس وقت آ جائیں۔ آپ واقعی جا رہے ہیں پرنس؟ ہاں فینی، جانا ہی ہوگا، میں نے جواب دیا اور فینی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا، ڈرائیور کو ہدایات دی کہ پرنس کہیں جانے والے ہیں اس لیے گاڑی لے کر فوراً آ جائے، اور پھر میں پرنس دلاور کی حیثیت سے لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکلا اور کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میں نے سیٹ جبار کی کار بھی دیکھ لی تھی، اس میں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے تعجب سے دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ میں نے ڈرائیور کو سائمہ روشن علی کے دفتر چلنے کو کہہ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں دفتر پہنچ چکا تھا۔ شاید دوسری بار اس دفتر میں آیا تھا۔ سائمہ مجھے دیکھ کر بہت حیران رہ گئی، پورا عملہ ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا اور سائمہ سے اس کے کاموں کی تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ سائمہ ایک بہترین کارکن تھی، اس نے وہ تمام تفصیلات مجھے فراہم کر دیں جو مجھ سے متعلق تھیں، یعنی پرنس دلاور نے ملک اور ملت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا، یہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا، کچھ نئی ہدایات میں نے جاری کی اور سائمہ انہیں نوٹ کرتی رہی۔ مسئلہ وقت گزاری کا تھا اور سیٹ جبار کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے جتنا بھی وقت گزرتا میرے حق میں بہتر تھا۔ اس کے بعد میں نے پروفیسر شیرازی کو فون کیا۔ گل نے فون ریسیو کیا اور پروفیسر اس وقت موجود نہ تھے۔ ہیلو گل، کیسی ہیں آپ؟ اوہ پرنس، خیریت سے ہوں، میرا دوست کس حال میں ہے؟ بہت بہتر ہے، میرا خیال ہے بہت جلد وہ اپنی ذہنی قوتیں بحال کر لے گا۔ ویسے پرنس آپ نے بڑے بڑے دلچسپ نمونے یہاں جمع کر رکھے ہیں۔ میں، سرخاب اور پروفیسر شیرازی اس جھمگٹے سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کے انسانوں کا تجربہ اور تجزیہ حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ شمو ایک معصوم سی جاہل لڑکی ہے، معصومانہ باتیں کرتی ہے، اس کی ماں ایک بزرگ اور جہاندیدہ خاتون ہیں لیکن مخلص ہیں، اپنے آپ کو اس ماحول میں ضم نہیں کر پا رہی، جگہ جگہ چونکی چونکی سی پھرتی ہیں۔ اس احساس کا شکار انہیں بہت زیادہ ہے، ان کی حیثیت اور ان کی اہمیت بہت بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امجد علی ڈرائیور ہیں اور ان کے اہل خاندان بہت زیادہ نروس ہیں، بیچارے بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے، وہ مالکان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تم مجھ سے شکایت مت کرنا پرنس، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برابر کی حیثیت سے شریک ہوں، تمہارے بھیجے ہوئے لوگ تھے، بھلا ہم کس طرح انہیں کمتر سمجھ سکتے تھے، لیکن بہر طور ان سب کی شدید خواہش پر ان کے لیے علیحدہ جگہ مہیا کر دی گئی ہے اور اب وہ بالکل مطمئن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے گل، میں بھی حالات کا شکار ہوں، تم میری الجھنیں جانتی ہو، ابھی مجھے ایسے لمحات میسر نہیں
کہ میں رزم سے ہٹ کر بزم پر توجہ دوں، بلکہ مجھے تو صرف یہ افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے بھی باعث الجھن بنا ہوا ہوں، اور ایسے ایسے لوگوں کو تم تک پہنچا دیا ہے جو باہر طور انسان ضرور ہیں لیکن تمہارے معیار کے لوگ نہیں۔ نہیں پرنس، برائے کرم اس انداز میں سوچنا چھوڑ دو، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو خود کو عام انسانوں کی صف سے ذرا الگ کھڑا کر کے سوچتے ہیں، حالانکہ ہر شخص فطری طور پر ویسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا اسے ہونا چاہیے، لیکن وہ اور انسانوں سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ بس خامخواہ ہم نے اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد محسوس کر لیا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ، ہماری حماقت ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ اطلاع صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر تم کبھی یہاں آؤ اور ماحول میں ذرا سی تبدیلی دیکھو تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ نہیں گل، بھلا آپ کے بارے میں میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ پرنس، اور سناؤ تمہارے حالات کیسے چل رہے ہیں، ہمیں تو کبھی تفصیل سے کچھ جاننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کاش میں آپ کو تفصیل سے کچھ بتا سکتا، لیکن گل اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال میں اب یہ لمحات زیادہ طویل نہیں رہیں گے۔ میں نے آپ کی مدد سے جس مشن کا آغاز کیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ پروفیسر صاحب کہاں ہیں؟ کہیں گئے ہوئے ہیں، بہت ہی دلچسپ آدمی ہیں، بہت خوش ہیں کہ زندگی کے اس طویل سفر میں جو لمحات دنیا سے دور رہ کر گزارے تھے اب ان میں تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ دنیا کی لطافتیں مسرتیں تو بہت زیادہ ہیں، آدمی اگر ان سے خود ہی دور رہے تو اس میں لطافتوں کا کوئی قصور نہیں۔ حسینہ ہے، بھوندو ہے، مزے کے لوگ ہیں، ہنساتے ہی رہتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ کیسے بدنما خول چڑھا کر ہم نے اپنے اوپر رکھ لیے تھے، آج زندگی کا مزہ آ رہا ہے۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں؟ گل نے پوچھا۔ نہیں بس تمہاری خیریت معلوم کرنی تھی سو ہو گئی۔ اوکے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ باقی وقت بھی میں نے دفتر ہی میں گزارا۔ 3:30 بجے میں پھر کوٹھی پہنچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سیٹ جبار کی کار وہیں اسی جگہ پر کھڑی تھی اور وہ آدمی بھی اس میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ کوٹھی میں موجود میرے ساتھیوں نے میرا استقبال کیا، کچھ خاص اہمیت دی گئی تھی میرے استقبال کے لیے، اور میں سمجھ چکا تھا کہ یہ فینی کی کوششیں ہوں گی۔ اس ذہین لڑکی نے سیٹ جبار پر روپ ڈالنے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے تھے۔ فینی نے مجھے استقبال کرنے والوں میں دیکھ لیا تھا اور میں اس کے ساتھ اندر آ چکا تھا، باقی لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے فینی سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، یہ سیٹ جبار کب آیا؟ گیا ہی نہیں تھا سر، جب سے یہیں بیٹھا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ شخص صبح 7 بجے سے یہیں بیٹھا ہے، اور اس کے یہ دونوں آدمی بھی۔ خدا کی پناہ، کیا کرتا رہا اس دوران؟ بس ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، میں نے چائے بھجوائی تو اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہ کھایا، البتہ اس کے دونوں ساتھی 2 بجے کے قریب کھانا کھانے کہیں چلے گئے تھے۔ گویا سے جبار بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ جی، میں نے بہت کہا کہ چائے پی لیجئے، کھانا کھا لیجئے، لیکن اس نے خشک لہجے میں منع کر دیا اور کہا کہ وہ ایک مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا۔ اگر پرنس دلاور نے اسے مہمان بنانا پسند کیا تو پھر وہ پرنس کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پیے گا۔ گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے فینی، چائے لگوا دو، اور اس کے ساتھ ذرا کچھ اور چیزیں بھی بھجوا دو۔ اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ میں آ چکا ہوں اور تھوڑی دیر میں اس سے ملاقات کرنے والا ہوں، لیکن ڈرائنگ روم میں نہیں فینی، بلکہ اسے ڈائننگ روم میں بھیج دینا۔ اوکے پرنس، فینی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں اندر چلا گیا۔ پھر اطمینان سے میں نے غسل کیا، سلک کا ایک خوبصورت سوٹ پہنا، اس پر گاؤن ڈالا، اور پھر ڈائننگ روم میں پہنچ گیا۔ سیٹ جبار ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورا اور میں مسکرا دیا۔ ہیلو سیٹ جبار، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس جلتی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں گھنٹی بجا کر ملازم کو بلانے لگا اور اسے کافی بنانے کا حکم دے دیا۔ ملازم نے ادب سے 2 پیالیوں میں کافی بنا کر ایک میرے اور دوسری سیٹ جبار کے سامنے رکھ دی۔ برائے کرم کچھ لیجئے سیٹ جبار، میں نے بھاری الفاظ میں کہا۔ اینجل کہاں ہے؟ اس نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا نا، پہلے کافی پی لیجئے، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ گفتگو ہوگی۔ نہیں شکریہ، میں کچھ کھانے پینے نہیں آیا یہاں۔ تو صرف آپ اینجل کی تلاش میں یہاں آئے ہیں؟ ہاں، میں تم سے ایک بار پھر کہہ دینا چاہتا ہوں پرنس دلاور کے سارے معاملات اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اینجل